الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو جامع ترمذی میں اور جمع الفوائد کے اندر رقم ہے فرمایا کہ جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تعمیر کیا جائے گا اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا لے اس کے لیے جنت کے اعلی حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا۔ اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں کرنی مقصود تھیں۔ اس کے اندر تین حصے ہیں۔ سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں جو کسی جھگڑے کے اندر مبتلا ہوا لیکن وہ باطل پر ہے، حق پر نہیں ہے، بس کسی ضد کی وجہ سے، کسی اور انٹرسٹ کی وجہ سے وہ جھگڑا کر رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا اگر وہ اپنے جھگڑے سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن درجہ اس کو کیا ملے گا؟ جنت کے کنارے کا درجہ۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ حق پر نہیں تھا، وہ باطل پر تھا، گناہ کا کام کر رہا تھا اور اس کے اوپر الٹا جھگڑ رہا تھا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنے گناہ کو تسلیم کرنا اور اس سے توبہ کر لینا، لیکن توبہ تو کیا، وہ الٹا دوسروں سے اس کے اوپر بحث کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ تو اگر وہ اس برے کام کے باوجود اپنے جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس برے کام کے باوجود جو ہے وہ اس کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کے اوپر جھگڑتا ہے، تو اس کو تو موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا، مہلت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو تو وہیں پر پکڑ لینا چاہیے تھا کہ ایک تو نے غلط کام کیا، پھر اس کے اوپر تو نے غلط کے اوپر ڈبل غلط کہ جھگڑا بھی کر رہا ہے، تو فوراً جہنم کا فیصلہ اس کے لیے ہو جاتا، جیسا کہ ہم انسانوں کا معاملہ ہے، جیسا کہ معاملہ بجلی کا ہوتا ہے کہ وہ پہلی غلطی معاف نہیں کرتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ وہ مہلت دیتے ہیں، وہ موقع دیتے رہتے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ پھر اس کے اوپر سینہ زوری، اس کے باوجود اگر تم اپنے خالی سینہ زوری کو چھوڑ دو گے تو پھر بھی تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر رحیم ہے، کریم ہے۔ تو یہ پہلا درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ اس شخص کو کہا جو کہ حق پر ہے۔ معلوم کیسے چلے کہ وہ حق پر ہے یا ہم حق پر ہیں؟ اگر کسی اس قسم کی سچویشن کے اندر مبتلا ہو جائیں تو ہمیں پہلے تو ویریفائی کرنا چاہیے کہ ہم واقعی حق پر ہیں یا ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں تم ہی حق پر ہو۔ اس لیے کہ نفس کی خصیت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ نفس امارہ کی یہ کیریکٹرسٹک ہے، اسی طریقے سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ غلطی تسلیم نہیں کرتا، تو حق پر ہی ہوتا ہے وہ ہمیشہ، بائی ڈیفالٹ وہ ہمیشہ حق پر ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کسی دوسرے سے جس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو اور آپ کو ایک ان بائسڈ اوپینین دے سکے، یعنی اس کا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہ نکلتا ہو کہ آپ کو اگر خوش کر دیں گے آپ کے حق میں فیصلہ دے کر کے تو پھر آپ ان کی جیب گرم کر دیں گے، या आप उनके साथ कोई अच्छा फेवर वाला मामला कर देंगे, कोई ओहदा दिलवा देंगे, या उनकी औलाद को कोई ओहदा दिलवा देंगे, या कोई और इस किस्म का दुनियावी मनफात उनकी आपसे निकलती हो, ऐसे शख्स से नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स से जो कि खुदा का खौफ रखता हो, ऐसे शख्स से जाकर के अपने केस को वेरीफाई करवाना कि मैं वाकई हक पर हूं या मेरा नफ्स मुझे धोखा दे रहा है। तो जब वेरीफाई करवा लिया गया कि हां वाकई आप ही हक पर हैं, लेकिन इस वेरिफिकेशन के बावजूद, कॉन्फर्मेशन के बावजूद, अगर आप हक छोड़ देंगे, झगड़ा छोड़ देंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, तो आपको जन्नत के बीचों बीच घर मिलेगा। और बीचों बीच का मतलब क्या कि जन्नत की जो लेवल्स हैं, जन्नत के जो मुकामात हैं, वो गोया के बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। जैसा कि हमने देखा ना कि किसी शहर के मुजाफात के अंदर तो वो लोग रहते हैं जो कि ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, जिनकी फाइनेंशियल हैसियत इतनी नहीं होती कि वो डाउनटाउन के अंदर घर अफोर्ड कर सकें, जो कि मेन हब के अंदर, सिटी सेंटर के अंदर घर अफोर्ड कर सकें, वो जाकर के मुजाफात में रहते हैं कि वहां पे जी रेंट्स कम होते हैं, सेविंग ज्यादा हो सकेगी, रेंट ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बीच में वही रहते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। तो जन्नत का मामला किया कि जन्नत की करेंसी जो है वो नेकियां हैं, और बीचों बीच जन्नत के अंदर वही रहेगा जिसके पास इतनी नेकियां होंगी कि वो जन्नत के बीचों बीच रेजिडेंस को अफोर्ड कर सकेगा। वही डाउनटाउन में रहेगा, वही जो है वो सिटी सेंटर में रहेगा, हब में रहेगा। तो सबसे ज्यादा नेकियां किसके पास हैं? अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो जन्नत के बीचों बीच जो है वो तो अल्लाह के महबूब का मकान होगा, अल्लाह के महबूब की रिहाइश होगी। तो गोया कि अल्लाह के महबूब ने एक ऐसे शख्स के लिए जो कि हक पर होने के बावजूद अपने हक से दस्तबरदार हो जाए और झगड़ा ना करे, उसको गोया के अपने कदमों में जगह देने का वादा फरमा दिया, दिलवाने का वादा फरमा दिया कि भाई अल्लाह ताला देंगे उसको ये जगह। तीसरा इसका हिस्सा इस हदीस का यह है कि जो शख्स जो है वो खुश इखलाक बन जाए तो उसके लिए जन्नत के आला हिस्से में मकान तामीर किया जाएगा। तो खुश इखलाक बन जाने से क्या मुराद? वो ये कि खाली वंस एंड अ वाइल नहीं कि भाई एक झगड़े की सिचुएशन हो गई थी तो उसके अंदर जो है वो आपने झगड़ा छोड़ दिया, बल्कि कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली आपका इखलाक ही ऐसा हो जाए कि आप जो है वो झगड़े को बिल्कुल ही अवॉइड करके गुजर जाएं। आपकी जिंदगी में झगड़ा, फसाद, बहस, मुबाहिसा, बद इखलाकी, बद कलामी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएं तो फिर इंसान क्या कहलाता है? खुश इखलाक। यानी वो मुस्तकिल इसी कैफियत में रहता है, उसकी ये गोया के दूसरी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन जाता है, जो परमानेंटली इस सिचुएशन में, इस हैसियत में अपनी जिंदगी गुजारेगा तो उसको जन्नत के अंदर एक आला मुकाम अता फरमाया जाएगा। आला मुकाम क्या कि बीचों बीच के अंदर भी तो लेवल्स हो सकते हैं ना। पेंट हाउस जो है वो सबसे ऊपर का लेवल होता है, उसकी सबसे ज्यादा प्राइस होती है। जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बिल्डिंग के सबसे ऊपर जो है वो पेंट हाउस बनाया जाता है, तो पेंट हाउस की प्राइस सबसे ज्यादा होती है। तो इवन सिटी सेंटर के अंदर भी दर्जे होते हैं, कोई नीचे रह रहा है, कोई बीच में रह रहा है, कोई उसके ऊपर रह रहा है, कोई उसके ऊपर रह रहा है, कोई पेंट हाउस में रह रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला दर्जे का वादा उसके लिए किया जो कि इस्तिमरार के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ खुश अखलाकी की जिंदगी गुजारे। तो ये दर्जे बंदी जो है ना, ये इंसान के आमाल के हिसाब से होती है, और हमारे यहां दर्जे बंदी के अंदर बहुत ज्यादा प्रिसिशन है, बहुत ज्यादा प्रिसिशन। यानी आपने सुना, पहले भी बयान में बात हो चुकी और हदीस पाक की यकीनन सबने सुनी होगी कि जन्नत के अंदर इंसान को किसी चीज का अफसोस नहीं होगा सिवाय इसके कि उसने जिक्र ज्यादा क्यों नहीं किया। और एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को, जिसने के उससे सारी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ज्यादा सुबहानअल्लाह पढ़ा होगा, उसको ऐसे देखेगा जैसे कि लोग सर उठा करके ऊपर देखते हैं। और फिर सहाबा कराम ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के ऊपर ऊपर देखा तो आपके सरों के ऊपर जो टोपियां थी वो गिर गईं, यानी इस तरह से सर उठा करके ऊपर देखा। तो گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کی زندگیوں کی نیکیوں کو بالکل برابر سرابر میجر کیا. اور اس کی تفصیل میں ہم پہلے چونکہ جا چکے ہیں تو اس دفعہ دوبارہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں, لیکن خود امیجن کر لیں کہ ایک انسان کی نیکیاں کیسے میجر ہو سکتی ہیں. ایک انسان کی نیکیاں, اب وہ شخص کیا کیا ایک دن میں صبح سے لے کر کے رات سونے تک کرتا ہے, کیا کیا مطلب ایک انسان خود اپنی نیکیاں کاؤنٹ نہیں کر سکتا, ایک دن کی نیکیاں یا ایک گھنٹے کی نیکیاں, کیا کیا اس نے کرا ہوگا, کس کس طریقے سے اس نے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, نماز پڑھی, زکات دی, روزے کی حالت میں ہے, اس کے دل کی نیت کیسی ہے, کسی کے بارے میں اس نے خیر خواہی کا اظہار کیا, کسی کی کوئی مدد کر دی, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیکیاں کہلاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ناپ رہے ہیں اور ہر انسان کی ناپ رہے ہیں. ایک سبحان اللہ کہنا جو ہے وہ ایک شخص کو دوسرے شخص سے زیادہ فضیلت دے دیتا ہے. تو اتنا زیادہ ہمارے دین کے اندر درجہ بندی ہے, اتنی زیادہ, ان ادر ورڈز تھوڑا سا نیگیٹو ورڈ ہے لیکن اتنی زیادہ فیورٹزم ہے, اتنی زیادہ فیورٹزم ہے. لیکن اس کی بیسس کیا, معیار کیا, خاندانی رشتہ داری نہیں, رنگ و نسل نہیں, زبان نہیں, لیکن نیکیاں ہیں. تو نیکیوں کے بیسس پر فیورٹزم ہوتا ہے, نیکوں کے ساتھ فیورٹزم ہے. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے اس کی مرضی. تو بھائی جو سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ بغیر کسی سنت پہ عمل کرنے والے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فیور اسی کو کریں گے نا جس نے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیا. اب کوئی کہے نہیں مجھے کیوں نہیں فیور کیا, میرے تو دل کی نیت ایسی تھی اور وہ ایسا تھا, لیکن آپ نے تو وہ قربانیاں نہیں دیں جو کہ سنت پہ عمل کرنے والا قربانیاں دے رہا ہے. تو قربانی کا بھی تو ایک ویٹ ہوتا ہے, کسی شخص نے سنت کے لیے قربانی دی, ایک شخص جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے, قربانی دینے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو پھر ان دونوں کو برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں کر سکتے, دنیا والے برابر نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کیسے برابر کریں گے؟ یہ تو زیادتی ہو جائے گی اس شخص کے ساتھ جس نے کہ قربانی دی اور اس شخص کے ساتھ جس نے کہ قربانی نہیں دی. تو یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوتی. تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے درجے اپنی حدیث میں بیان فرمائے. کناروں پہ گھر اس کو ملے گا جو کہ باطل پر ہونے کے باوجود, باطل پر ہونے کی بات جھگڑا چھوڑ دے, سینٹر میں گھر اس کو ملے گا جو کہ حق پر ہونے کے بعد جھگڑا چھوڑ دے, اور اعلیٰ درجے کا گھر اس کو ملے گا جو کہ مستقلاً خوش اخلاق ہو, یعنی جھگڑا اس کی زندگی کے اندر ہو ہی نہ. اب اس کے اندر کچھ اور بھی نکات ہیں کہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ایک شخص حق پر ہے تو اس کا حق بنتا تھا کہ بھائی اس کو وہ چیز جس چیز کے لیے وہ آرگیومنٹ کر رہا ہے اس کو وہ چیز ملے اور اس کے لیے وہ لڑے, اس کے لیے اس کو کچھ سٹیپس اٹھانے پڑے تو وہ اٹھائے, لڑائی کرنی پڑے تو وہ لڑائی کرے. جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی حق جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے ایٹ آل کاسٹ. ہم چونکہ حق پر ہیں تو ہم نے حق کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کرنا ہے. دوسرا بندہ باطل پر ہے تو اس کو ہم نے باور کرا کے چھوڑنا ہے کہ تم باطل پر ہو. اب چاہے اس کو ہم بحث مباحثے کے ذریعے سے باور کرائیں, چاہے مار پیٹ کے ذریعے سے باور کرائیں, چاہے جو ہے وہ کسی اور تیسرے بندے کے ذریعے سے یا تیسرے طریقے سے اس کو باور کرائیں, اس کو ہم نے پروف کر کے چھوڑنا ہے کہ تم ہو باطل پر. کیوں؟ کیونکہ ہم تو حق پر ہیں اور ہم نے ویریفائی بھی کروا لیا ہے کہ ہم حق پر ہیں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے علماء سے جا کر کے پوچھ لیا, ہم نے مفتیوں سے جا کر کے پوچھ لیا, یہ بات کنفرم ہے کہ ہم حق پر ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو انکریج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو گویا کہ ان ادر ورڈز ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ ڈسکریج ہی کر رہے ہیں, ورنہ اتنے بڑے بڑے وعدے ایسے شخص کے لیے کیوں ہوتے کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. اب ذہن میں بات بھی پیدا ہوتی ہے, بلکہ عموماً یہی خیال آتا ہے کہ ہم اگر اپنا حق چھوڑتے رہیں گے تو پھر حق جو ہے وہ کبھی بھی دنیا کے اندر قائم نہیں ہوگا, دنیا کے اندر باطل پھیل جائے گا, دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد پھیل جائے گا. تو چونکہ فساد نہیں پھیلنا چاہیے کام غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، تو اب چونکہ ہم حق پر ہیں اور ہم نے فیصلہ کروا لیا کہ ہم حق پر ہیں، تو اب ہم ڈٹ جائیں، اب جو ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا اور ہمارا دین جو ہے وہ اس کو انکریج بھی کر سکتا تھا، اس لیے کہ دین آیا دنیا کے اندر ایک آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے، چاہے وہ معاشرتی زندگی کے اندر ہو، چاہے وہ جو ہے وہ انفرادی زندگی کے اندر ہو. تو دین تو اس مقصد سے آیا ہے نا، تو پھر حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حق کے لیے لڑ مرنا چاہیے، کٹ مرنا چاہیے، جیسا کہ ایک عام تصور ہمارے درمیان ہے بھی کہ نہیں چھوڑنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو. لیکن حدیث میں ایسا نہیں نظر آتا، حدیث میں اس کا اپوزٹ نظر آتا ہے کہ ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ انٹائس کیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے اچھے اچھے وعدے جو کیے جا رہے ہیں کہ تم حق پر ہو پھر بھی چھوڑ دو تو تمہیں دیکھو میں اپنے قدموں کے نزدیک جگہ دوں گا. تو ایسا کیوں ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ایک طرف حق کی بات کہ یہ دین حق ہے، دین ہر چیز سچ ہونی چاہیے، ہر چیز ٹھیک ہونی چاہیے، صحیح طریقے پر ہونی چاہیے، ایک طرف ہمارا دین یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف ہمارا دین جو ہے وہ حق کو چھوڑ دینے کا کہہ رہا ہے. تو اس بات کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک بات ہم اور پہلے بیچ میں سنتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تو ہم نے حدیث سے سنا کہ حدیث ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن عظیم الشان کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس قسم کی ایک سچویشن کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، تاکہ بات تھوڑی سی اور کنفرم ہو جائے، پھر ہم اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں. قرآن پاک اس قسم کی سچویشن کے لیے جبکہ دو لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے، تو قرآن پاک فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ کسی نے تمہارے ساتھ اگر کوئی برائی کری ہے تو اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اتنا ہی. اب اگین گوئنگ بیک ٹو پریسیشن اکاؤنٹنگ، کہ اتنا ہی یہ میجر کون کرے گا کہ جی جتنا اس نے میرے ساتھ کیا تھا اس کی ویلیو اگر ہم امپیریکل فارم میں لیں، نیومیریکل فارم کے اندر لیں، تو وہ 10.6782 یہ جو اس کی ایک نیومیریکل ویلیو آتی ہے، اس نے میرے ساتھ اتنا کیا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ 10.69802 اتنے ہی ٹائمز جو ہے وہ بدلہ لوں گا. تو ذرا سوچیں کوئی کر سکتا ہے، کسی کی زیادتی کو آپ ایکولی میجر کر سکتے ہیں کہ کتنی اس نے میرے ساتھ زیادتی کری تھی، میجر کر لیں چلیں، اب اس کے بعد اپنا جو ریاکشن ہوگا، جو ریسپانس ہوگا، اس کو میجر کیسے کریں گے؟ دوسرے کا ریسپانس تو پھر یاد بھی رہ جاتا ہے، تو اس کو میجر کر بھی سکتا ہے انسان، اگر کوئی طریقہ ہوتا میجر کرنے کا تو وہ تو یاد بھی رہتا ہے. جب اپنا ریاکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کر کے آ رہا ہوں اور میں نے کیا کہہ دیا، اپنے کان خود اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں سنتے، تو اپنے ریئیکشن کو کیسے میجر کریں گے؟ تو یہ میجرمنٹ جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سمپل ایز دیٹ، اس کو ہمیں ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ ہم میجر کر نہیں سکتے دراصل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر آسانی فرما دی، آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو گے تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے. تو قرآن عظیم و شان بھی جو ہے وہ ہمیں بیسیکلی اگر ہم ذرا ڈیپ ڈاؤن جا کر کے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن بھی ہمیں انکریج نہیں کر رہا، قرآن بھی جو ہے وہ ہمیں ایک طریقے سے ڈسکریج ہی کر رہا ہے، کیونکہ تم میجر کر نہیں سکتے، تمہارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم دوسرے کے فیل کو اور اپنے فیل دونوں کو میجر کرو اور اتنا ہی کرو جتنا کہ تمہارے ساتھ کیا گیا. تو صبر کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے، کیونکہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ تم زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے، تم کچھ ایسی بات کہہ دو گے، تم کچھ ایسی بات کر دو گے جس کی وجہ سے پھر تمہیں اس کو پے کرنا پڑے گا. और जहां हमने नेकियों की प्रिसिशन अकाउंटिंग की बात करी, तो हम जरा कुछ गुनाहों की प्रिसिशन अकाउंटिंग की भी बात कर लें। आप जानते हैं कि सूरह नबा अम्मा यतसाअलून उसकी आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने एक वाकये का जिक्र किया जो कि जहन्नुम, जो कि कयामत के दिन पेश आएगा। कयामत के दिन काफिर कहेगा कि काश के मैं मिट्टी होता। ये सूरह नबा की आखिरी आयत है। इसकी तफसीर में मुफस्सरीन ने लिखा कि ये क्यों कहेगा कि काश के मैं मिट्टी होता, तो उसकी वजह यह है कि कयामत के दिन वो एक मंजर देखेगा और वो मंजर यह होगा कि एक बकरी जिसकी सींग नहीं है और दूसरी बकरी जिसकी के सींग थी, तो सींग वाली बकरी ने इस दुनिया के अंदर बेसींग वाली बकरी को एक सींग मारी थी, ज्यादती करी थी, जुल्म किया था। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उन दोनों बकरियों को खड़ा करेंगे और जो बेसींग वाली बकरी थी उसको सींग अता किए जाएंगे और वो फिर उस सींग वाली बकरी को सींग मारेगी। अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब जो है ना अल्लाह ताला उन दोनों बकरियों को डस्ट बना देंगे, धूल बना देंगे, इसलिए कि जानवरों के साथ जन्नत जहन्नुम का वादा नहीं है। जानवर जो है उनको एनाइहिलेट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो इन दोनों बकरियों को खत्म कर दिया जाएगा। जब काफिर के सामने ये मंजर होगा तो फिर उसको याद आएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में किस किस के साथ कैसी कैसी ज्यादती करी थी, और अगर अल्लाह ताला एक बकरी का हिसाब बराबर करने वाले हैं तो मेरा मेरे साथ क्या बनेगा। तो उस वक्त जो है ना वो तमन्ना करेगा कि काश के मेरा हिसाब ना हो और काश के मुझे जो है डस्ट में तब्दील कर दिया जाए, मुझे भी खत्म कर दिया जाए। वो ये दुआ नहीं करेगा कि मुझे जन्नत में डाल दिया जाए, वो ये करेगा कि मुझसे हिसाब ही ना हो, मेरा मामला ही जानवरों की तरह खत्म कर दिया जाए। तो जहां इतनी प्रेसिशन अकाउंटिंग हो कि एक बकरी से उसका हिसाब लिया जाएगा और उसके साथ वही मामला होगा जो कि उसने दूसरी बकरी के साथ इस दुनिया के अंदर किया था, तो फिर हम इस पोजिशन में अपने आप को समझते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करे फिर हम उसको जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से दें, उसके साथ जो है वो मुंह तोड़ जवाब दें उसको और अपना हक हर कीमत पर लेकर के छोड़ें। ऐसा कोई मोमिन नहीं करता, कम से कम जो अकलमंद मोमिन होता है वो ऐसा नहीं करता। अब कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी इसकी कि एक शख्स है जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया, जो शख्स झगड़ा करता है ना वो उमूमन किसी ना किसी प्रॉब्लम में मुब्तला होता है, और जो शख्स ना हक होने के बावजूद झगड़ा करता है कि वो गलत काम पर है लेकिन उसके बावजूद वो झगड़ रहा है, बहस मुबाहसा कर रहा है, लड़ाई दंगा कर रहा है, तो फिर वो जो शख्स होता है ना वो कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में मुब्तला होता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं होती उसको, उसको बहुत ही सीरियस किस्म के इश्यूज होते हैं। उमूमन जो है ये किसी बीमार आदमी के साथ ऐसा मामला होता है या किसी जो है वो जहनी नफसियाती तौर पर बीमार इंसान के साथ ऐसा होता है कि वो जानता है कि वो गलती पर है लेकिन फिर भी झगड़ रहा है। तो ये नफसियाती बीमार इंसान कर सकता है, ये जो है वो जिस्मानी बीमार इंसान कर सकता है, और ये जो है वो कोई रूहानी बीमार इंसान कर सकता है ये काम। तो ऐसे शख्स के साथ अगर कोई बहस मुबाहसा करेगा जो कि हक पर है, तो अब खुद ही सोच लें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसका नतीजा यही निकलेगा ना कि उसने तो अपनी बात मान के नहीं देनी, वो तो बात मान के नहीं देगा, उसने आपके साथ काउंटर आर्ग्यूमेंट ही करना है और करते चले जाना है। आपने उसको एक दलील दे दी, वो आगे से दूसरी दलील देगा, चाहे उसका कोई सर पैर ना हो, चाहे कोई उसका ताल्लुक हकीकत से ना हो, उसका कोई ताल्लुक सच्चाई से ना हो, कुछ ना हो, लेकिन उसने कोई दलील जरूर देनी है आपकी बात काटने के लिए। अब आप जो है वो नहीं, उसको एक और बहुत एहसन किस्म की दलील देंगे, वो आगे से एक और दलील दे देगा आपको, एक और जवाब दे देगा आपको। फिर आपने कहा नहीं मेरे पास तो और भी है, मैं तो हक पर हूं ना, और मैंने कंफर्म करवा लिया है कि मैं हक पर हूं, अब मैं एक और दलील मारूं उसके ऊपर, तो वो आपको एक और दलील दे देगा। जो भी उसके जहन में आएगा, उसके मुंह में आएगा, वो आपको बोलता रहेगा। ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, पहली बात आपका वक्त जाया हो रहा है, دوسری بات آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے، تیسری بات آپ کا دل خراب ہو رہا ہے، تو اتنی ساری خرابیاں آپ اپنے اکاؤنٹ کے اندر کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیا فائدہ مل رہا ہے آپ کو اس سے؟ تو اس وجہ سے ہمارے بڑے جو کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کبھی بھی اس قسم کا معاملہ ہو تو خاموشی جو ہے نا وہ بہتر اس کا حل ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا اور خاموشی جو ہے وہ بہتر جواب ہوا کرتا ہے. بہت ساری چیزوں کا جواب جو ہے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس خاموش رہ جائیں وہی جواب ہوتا ہے، خاموشی ہی بات کا جواب ہوتا ہے. تو اس سے انسان کو کتنے فائدے ملتے ہیں، نہ اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، نہ اس کا جو ہے وہ دماغ کے اوپر کوئی سٹریس آتا ہے، نہ اس کی جو ہے وہ دل کے اندر کوئی کدورت برائی آتی ہے. آپ اس کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کا وکیل بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین وکیل ہے. تو خود سے ان چیزوں کو ہمیشہ ہینڈل نہیں کرنا ہوتا. بہت کوئی ایسی ایکسیپشنل سچویشن آ گئی جس کے اندر کہ آپ نے کچھ نہ کچھ بات آگے تک پہنچا دینی ہوتی ہے، وہ بھی ایک سرٹن لیول تک، اور جہاں دیکھیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ماننے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا، فوراً اسی وقت کنارہ کش، اسی وقت جو ہے وہ سچویشن کو وہاں سے چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. دیکھیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ہی چینل نہیں ہوتا کہ انسان نے خود ہی اپنی چیزوں کو حل کرنا ہوتا ہے. خود ہی ہر چیز کو تو وہ حل کرے گا نا جس کا کوئی خدا نہیں ہوتا. خدا حل کرنے کے لیے ہے نہیں، نعوذ باللہ. اب جو کرنا ہے خود کرنا ہے، تو یہ کام کافر کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں جن کو خدا کے اوپر یقین، اعتماد، ایمان نہیں ہوتا، تو انہوں نے ہر چیز خود ہینڈل کرنی ہوتی ہے. لیکن ایک مومن جو ہے نا، اس کی زندگی میں خدا ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوتا ہے. تو جہاں ایسا معاملہ پیش آئے تو وہ تھرو پراپر چینل جاتا ہے چیز کو ریزالو کرنے کے لیے. تھرو پراپر چینل جانے کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے اس چینل کے آرڈر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے. تو مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہے. اچھی بات تو یہی ہے کہ بھائی اگلے بندے کو بھی معافی تلافی کر کے چھوڑ دو، معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ، میں اگرچہ کے حق پر ہوں لیکن میں نے اس کو معاف کیا، تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ تو بہترین موقع ہے، بہترین گویا کہ اپورچونیٹی ہے اپنے گناہ بخشوانے کی. اس لیے کہ انسان حق پر تھا، وہ چاہتا تو لے سکتا تھا بدلہ، لیکن اس کے باوجود اس نے چھوڑ دیا. ایسے شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا. اور جب ایسے بندے کے اوپر اللہ کو پیار آ رہا ہے، تو یہ تو گویا کہ بیسٹ اپورچونیٹی ہے اس اوکیزن کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے. اپنے حق میں فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اے اللہ میں جو ہوں حساب کتاب کے قابل نہیں، تو اے اللہ بس آپ مجھے بغیر حساب کتاب کے معاف فرما دیجئے، میرے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما لیجئے. تو تھرو پراپر چینل کے اندر سب سے پہلا تو بھائی اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، دعا کریں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی معاملہ ایسا سیٹل کرنا ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نائب بنائے ہیں اس دنیا کے اندر، جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الامر بنایا ہے. اولو الامر جو کچھ پوزیشن رکھتے ہیں آپ کے درمیان، اور علم والے بھی ہیں. ایسے نہیں اولو الامر جاہل کسی کو اٹھا کر کے اولو الامر بنا دیا تو وہ کیا کرے گا آپ کے ساتھ معاملہ. تو اولو الامر جو ہوتا ہے وہ علم والے ہوتے ہیں. بلکہ ایک جو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور تمہارے درمیان جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. تو اس کی جنرل جو ہے تفسیر یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکلی آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اطاعت کی بات آ رہی ہے. لیکن حضرت امام تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اولو الامر جو ہے وہ اہل علم حضرات ہوتے ہیں، اور جو لوگ پولیٹیکلی پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو اہل علم سے پوچھ کر کے چلنا ہوتا ہے. تو اصل میں تو اولو الامر جو ہے وہ اہل علم ہوئے، تو جو سیاسی طور پر اولو الامر ہیں ان کو بھی اہل علم سے پوچھ کر کے چلنا ہے. تو پھر ہم نے تو ویسے بھی اہل علم سے ہی پوچھ کر کے چلنا ہوتا ہے، تو ان تک بات پہنچا دی جائے اور ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے. پھر کہیں پہ اگر آپ کے پاس اولو الامر لوگ نہیں ہیں، تو پھر آپ اپنے معاملے کو جو ہے وہ جو بھی حکام ہے اس علاقے کے، اگر کسی نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، کوئی ایسی سچویشن آ گئی جس کو کہ سیٹل کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو خود سے سیٹل کریں، اس کو کسی ایسے حکام کے حوالے کر دیا جائے کہ بھئی وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ بہتر طریقے سے اس چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں. اچھا، اب سوال جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین حق ہے اور دین فساد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور دین جو ہے وہ تو سچائی کو پسند کرتا ہے اور یہ سب، تو پھر یہاں پہ کیوں انکریج کیا جا رہا ہے؟ آپ اپنے جھگڑے کو ختم کر دیں، آپ اپنے حق کو چھوڑ دیں، حق کے اوپر ڈٹیں نہ. تو اب اس کو آپ دونوں باتوں کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے سنا کہ ایک جھگڑالو انسان کے ساتھ جب کوئی بحث مباحثہ یا جھگڑا کرتا ہے تو وہ ریزولو نہیں ہو پاتا کبھی بھی، وہ ایک گویا کہ نان سٹاپ طریقے سے وہ چلتا ہی رہتا ہے. تو آگے بندہ جھگڑالو ہے، اس کی عادت اس طریقے کی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنا حق جتانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد پیدا ہوگا. اور فساد ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا، بہت ہی زیادہ ناپسند فرمایا. حتیٰ کہ بالکل شروع کے اندر قرآن پاک کے اندر جہاں تین قسم کے لوگوں کی تعریف بیان فرمائی، مومنین، کافرین اور تیسرے منافقین، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر سب سے جو نچلا درجہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا. تو منافقین کی تعریف بیان کرنے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات خرچ کریں، مومنین کے لیے 5 آیتیں، کافرین کے لیے 3 آیتیں، اور منافقین کو سمجھانے کے لیے 20 آیتیں، یہ اتنی ساری آیتیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی تعریف کے دوران کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں، جب تم لوگ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد پیدا نہ کرو دنیا کے اندر، دنیا کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں صلح کو، امن و امان کو، ہم فساد نہیں کر رہے. اور دراصل یہی لوگ جو ہیں یہی مفسدین ہوتے ہیں. تو منافقین کے ڈیفینیشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فساد کریٹ کرنا یہ ان لوگوں کی ایک گویا کہ کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، ان کی شخصیت کا جو ایک رخ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور مانتے کبھی بھی نہیں کہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مسلح لوگ ہیں، ہم تو بہتری کر رہے ہیں، چیزوں کو ریزولو کر رہے ہیں، سیٹل کر رہے ہیں. تو فساد پھیلانا جو ہے وہ گویا کہ منافقین کی عادت، منافقین کی تعریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا. تو فساد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے. منافقین کی تعریف کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی بتایا کہ منافق کی 4 خصلتیں ہوتی ہیں، جب جھوٹ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے، اور چوتھی جو خصلت ہے وہ یہ کہ جب اس کے ساتھ جب کسی جھگڑے کے اندر کسی اس قسم کے آرگیومنٹ میں ہو تو وہ بری بری باتیں کہنا شروع ہو جائے، بری برے الفاظ استعمال کرنا شروع ہو جائے. تو جھگڑالو صفت جو ہوتا ہے نا، یہ دراصل نفاق کی ایک شکل ہوتی ہے. تو ہم کیوں بھائی فساد پیدا کریں؟ فساد کو جو ہے وہ کم از کم ہم پیدا نہیں کر رہے، حق پر ہیں تو کم از کم اس کو الانگیٹ تو کر رہے ہیں نا، اس کے اندر پڑھ کر کے اس قسم کی سچویشن میں جو ہے وہ اپنے حق کو نہ چھوڑ کر کے ہم فساد کو گویا کہ طول دے رہے ہیں زمین کے اوپر، فساد جو ہے وہ مزید لمبا چل رہا ہے، اور اس کے ہم کم از کم ایک سبب تو بن رہے ہیں. اگر جھگڑا چھوڑ دیتے تو فساد طول تو نہیں، وہ خود ہی چپ ہو جاتا، کب تک بولے گا، خود ہی چپ ہو جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری حدیثوں کے اندر اس کے اوپر روشنی ڈالی. فرمایا کہ کیا میں تمہیں نفلی روزے، نماز اور صدقے سے زیادہ افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانا، یعنی جھگڑوں کو ختم کرنا، اس لیے کہ باہمی تعلقات کا بگاڑ مونڈنے والی چیز ہے, اور میرا مطلب نہیں کہ یہ بگاڑ بال مونڈتا ہے بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. تو باہمی جھگڑے کرنا یہ باقاعدہ دین کو ختم کرتا ہے ایک معاشرے کے اندر سے. تم میں سے جو زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوں گے, اور قیامت کے دن ان کی نشست مجھ سے زیادہ قریب ہوگی, اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت فضول گو, منہ بھر بھر کر باتیں کرنے والے اور شیخی باز ہوں. سخت جان وہ نہیں جو کہ دوسرے کو پچھاڑ دے, سخت جان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر قابو پالے. غصہ شیطانی چیز ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا تھا, آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے, لہٰذا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے. کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے, کہ دونوں ملیں تو یہ اس سے منہ موڑ جائے اور وہ اس سے منہ موڑ جائے. ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. اللہ تعالی کے نزدیک مقبوض ترین شخص وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو, یعنی جھگڑا کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ہے, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بغض جھگڑالو شخص سے ہے. تو ہم نے جھگڑے کو چھوڑ دینا ہے, یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف, کہ بھئی بڑوں نے تو ہمیں کہہ دیا کہ خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتا ہے, اور جب کوئی اس قسم کی بات کرے تو آپ جو ہے وہ اس کا جواب نہ دیں, آپ خاموشی اختیار کر لیں, بحث مباحثے کو جو ہے وہ طول نہ دیں. لیکن کیا یہ اتنا آسان کام ہے؟ کیا ہم ایسا واقعی کرتے ہیں, یا کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم ایسا کر پاتے ہیں؟ یقیناً جب کبھی ہم جھگڑے میں پڑتے ہیں اور جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو پھر تو گویا کہ ہمیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, اور پھر اس وقت پھر ہم اپنے آپ کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں, ایک مثال سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی گیند کو کھینچ کر کے دیوار پہ ماریں بہت فورس کے ساتھ, کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی فورس کے ساتھ واپس آتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیوار سخت ہوتی ہے. اب اگر سامنے جو سرفیس ہوتی وہ سرفیس بہت نرم ہوتی, کوئی کشن رکھا ہوتا, کوئی بہت ہی زیادہ سافٹ جو ہے وہ فوم رکھا ہوتا, تو آپ جو کھینچ کے اس کو بال ماریں گے تو وہ بال اس سے ٹکرا کر کے نیچے گر جائے گی, وہ اسی فورس کے ساتھ ہرگز واپس نہیں آئے گی. تو اسی فورس کے ساتھ واپس کیا چیز بھیجتی ہے؟ اور سائنس نے بتایا کہ وہ فورس جو ہوتی ہے وہ بلکہ ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے. نیوٹنز لا آف موشن کے مطابق وہ زیادہ نہیں ہوتا, وہ ایکول اینڈ اپوزٹ ہوتا ہے. تو ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن کون سی چیز کرتی ہے؟ جو کہ سخت ہوتی ہے. تو گویا کہ جب انسان بھی کسی بات کو برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً اس کا جواب جو دیتا ہے نا, تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان بھی سخت ہوتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اس سرفیس ٹینشن کو ریڈیوس کریں. باقاعدہ سائنسدانوں نے جو ہے وہ یہ ٹرم بنائی ہے سرفیس ٹینشن, اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا فقہی مسئلہ یا فقہی گویا کہ آپ سمجھ لیں ایڈوائس بھی آتی ہے ذہن کے اندر, جس کا تعلق طہارت سے ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی جگہوں پر جب ہم جاتے ہیں واش روم کے اندر کموڈز ہوتے ہیں, تو کموڈز کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی کے لیول ہوتا ہے وہ کافی اونچا ہوتا ہے, خصوصاً ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے کہ پانی کا لیول ڈیپ نہیں ہوتا بلکہ اونچا ہوتا ہے. تو جب اس کے اوپر انسان بیٹھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو چھیٹے اٹھتے ہیں. اب اس کے اوپر الحمدللہ ہمارے شیخ, ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر حسین عبد الستار, جو شکاگو میں جن سے آج اس پڑھتا تھا, انہوں نے ایک بہت اچھا سائنٹیفک طریقے سے اس کا حل بتایا تھا. کیا بتایا؟ کیونکہ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی سچویشن آتی رہتی ہے ہر وقت, तो उन्होंने कहा कि देखो ये इसलिए होता है क्योंकि पानी का भी एक सरफेस टेंशन होता है, हालांकि पानी एक सॉफ्ट चीज है, एक लिक्विड चीज है, लेकिन पानी का भी एक सरफेस टेंशन होता है। तो आप जब बैठा कर रहे हैं तो आप पहले जो है ना वहां पे पानी तो होता नहीं है तहारत के लिए वहां पे, लेकिन टिश्यू पेपर जरूर होते हैं बाथरूम्स के अंदर या बाहर होते हैं कम से कम। तो आप अपने साथ साथ टिश्यू पेपर्स लेकर के जाएं और टिश्यू पेपर जो है वो कमोड के उस पानी के लेयर के ऊपर बिछा दें। जब टिश्यू पेपर बैठ जाएगा उसके ऊपर, बिछ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर जो चीज गिरेगी तो उससे जो है वो स्प्लैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन जो है ना वो ब्रेक हो गया। तो हर सरफेस का, अगरचे के पानी क्यों ना हो, उसका भी एक सरफेस टेंशन होता है। तो उसी तरीके से किसी भी सरफेस के ऊपर जब कोई चीज आकर के लगती है, गिरती है, तो उससे जो इक्वल रिएक्शन होता है या कुछ ना कुछ जो रिएक्शन होता है उसका ताल्लुक उसके इस टेंशन से होता है। तो बंदा भी जब किसी ऐसे चीज का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देने के चक्कर में होता है तो उसकी भी वजह ये होती है कि वो दरअसल सख्त होता है। और क्या सख्त होता है? कोई इसकी स्किन सख्त नहीं होती, कोई इसके बाल सख्त नहीं होते, कोई इसके आंखें और कान सख्त नहीं होते, बल्कि उसका दिल सख्त होता है। ये दरअसल दिल के सख्त होने की एक अलामत होती है कि जो चीज हमारी तरफ थ्रो की जाएगी हमने उसका इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन दिखाने की कोशिश करनी होती है, कोई ना कोई हमने भी जवाब देना होता है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारी भी ये एक सरफेस टेंशन होती है। तो इस सरफेस टेंशन को किसी तरीके से हमने ब्रेक करना है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगी उस वक्त तक हमारा ये जो तर्ज अमल है उस वक्त तक ये खत्म नहीं होगा। हम कितना ही इंटेलेक्चुअली इसके ऊपर गौर व फिक्र करते रहे हैं और जो है वो बयानात सुनते रहें या जो है वो किताबें पढ़ते रहें या कुछ भी करते रहें, हमारा ये सरफेस टेंशन उस वक्त तक ब्रेक नहीं होगा जब तक हम अपने दिल को नरम नहीं करेंगे। और दिल को नरम करने के लिए तो फिर एक ही चीज रह जाती है कि भाई अल्लाह ताला को याद करें, इसलिए कि अल्लाह ताला की याद जो है वो दिलों के लिए पॉलिश होती है। दिलों को नरम करने का तरीका जो है वो अल्लाह की याद ही होती है। नेकों की सोहबत में बैठना ये भी एक तरीका है, लेकिन नेकों की सोहबत का असर इंसान के ऊपर भी उसी वक्त होता है जब उसका दिल जो है वो नरम हो। उनकी दिल से जो शुआएं, जो सोहबत का असर जो निकल करके इसके दिल में आता है वो भी अब्सॉर्ब नहीं होता। अगर पत्थर की तरह सख्त दिल हो वो भी उसी तरीके से उसके ऊपर टकरा करके वापस पलट जाता है। अगर दिल सख्त नहीं, अगर दिल जो है वो नरम ना किया जाए, तो अगर आप इन दोनों चीजों को साथ साथ चलाएं तो भी फायदा है कि भाई जिक्र भी करें और नेकों की सोहबत में भी बैठें। जिक्र करने से दिल थोड़ा सा नरम होगा, फिर थोड़ी सी जो है वो सोहबत का असर दिल के अंदर होगा, फिर और जिक्र करेंगे थोड़ा और नरम होगा, फिर सोहबत का असर और होगा। इस तरीके से इंशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद आपका दिल इतना नरम हो जाएगा कि जब इस किस्म की सिचुएशन के अंदर हम आएंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना खाली अकल के बेसिस पे ये कंट्रोल नहीं होता। अकल फिर ऐसे मौकों के ऊपर ना जब इस सिचुएशन में इंसान फंसता है जाकर के और वो हक पर होता है उस वक्त अकल काम करना छोड़ देती है। अकल जो है वो उस वक्त फिर कंट्रोल में नहीं रहती, फिर इंसान को वो बातें याद नहीं आती जो उसने बयान में सुनी थी या किताब में पढ़ी थी। फिर उस वक्त वो होता है जो कि दिल के अंदर होता है, दिल के अंदर सख्ती होगी तो फिर वही रिएक्शन निकलेगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो हमने अपने दिल के ऊपर निगाह डालनी है कि हमने अपने दिल को नरम करने की मेहनत करी है कि नहीं करी है। अगर नहीं करी तो भाई कर लें, कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस नहीं होती। अल्लाह को याद ही करना होता है अपने दिल के अंदर। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई किसी को किस तरह याद किया जाता है। अपने घर वालों को याद करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, दफ्तर को याद करते हैं, अपनी जॉब को याद करते हैं, अपनी जरूरियात को याद करते हैं, हर चीज हम याद करते हैं सवाए अपने परवरदिगार के। तो अपने परवरदिगार को याद करना कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, लेकिन जिनको याद करने का तरीका आता है उनसे बहरहाल सीखना पड़ता है और जरा चेक करवाना पड़ता है कि भाई हम क्या गलती कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जी कोशिश करते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनसे कोई ऐसी गलती हो रही होती है जिसकी वजह से उनकी जिक्र की जो कोशिश होती है उससे भी उनको फायदा नहीं हो रहा होता। कहीं किसी का दिल दुखा रहे हैं, कहीं जो है वो कोई ऐसा गुनाह कर रहे हैं जिससे कि तौबा करने का इनका इरादा ही नहीं है, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई जो करता रहेगा उसका गोया के तौबा का इरादा ही ना हुआ, और चूंकि वो गुनाह के ऊपर डटा हुआ है तो इस वजह से जो है वो उसका जिक्र उसको फायदा नहीं दे रहा। कभी जो है वो कुफार के साथ या बदअकीदा लोगों के साथ ऐसे रवाबित होते हैं, ऐसे ताल्लुकात होते हैं कि जिक्र जो है वो दिल के ऊपर फिर असर नहीं करता। اور ان تعلقات کو توڑنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہوتا. تو ایسے تعلقات کو توڑنا یہ بھی ایک پری ریکوسٹ ہے کہ ذکر کا اثر ہو دل کے اوپر. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم کسی بہت بڑی بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کہ اللہ تعالیٰ تو میری جی سنتا ہی نہیں, یا اللہ والوں کے ساتھ بدگمانی, علماء کے ساتھ بدگمانی, مشائخ کے ساتھ بدگمانی, اکابرین امت کے ساتھ بدگمانی, فقہائے کرام کے ساتھ بدگمانی, جو ہمارے زمانے کے شیخ ہیں, جو ہمارے حاضر میں نیک اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بدگمانی. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ اس ذکر کا اثر ہمارے دل کے اوپر کرنے سے روکتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے ادبی کا شکار ہوتے ہیں. بدگمانی تو یہ ہے نا کہ جی دل میں ایک خیال ہے, ذہن میں ایک خیال ہے کسی کے بارے میں, اور بس اس خیال کے اوپر تانے بن رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ اس خیال کی بیسس پر یا کسی وجہ سے جو ہے وہ بے ادبی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی باتیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف, کوئی عداوت والی بات, کوئی ایسا حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ بے ادبی کے اندر شامل ہوتی ہے. اور بے ادبی جو ہے وہ بھی اس پروسیس کو روک دیتی ہے. تو یہ کچھ پری ریکوسٹس ہیں, ہمیں اپنی زندگی کے اوپر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ ہم ان پری ریکوسٹس کو میٹ کر کے ذکر کر رہے ہیں یا نہیں. اگر میٹ کر کے ذکر کر رہے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. تو ذکر بھی اللہ تعالیٰ کا شفائے قلوب تو ہے, لیکن ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ سٹرنگز اٹیچ ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ آخری بات کر کے آج ختم کرے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. مطلب پوری کی پوری دنیا, جو کچھ دنیا کے اندر ہے اور اس کے علاوہ مخلوق میں جو کچھ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے. ان رحمتی وسعت کل شیئن, ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے. تو پھر ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کوئی سٹرنگز اٹیچ نہیں ہونے چاہیے رحمت کے ساتھ, بس ہے رحمت اور مجھے فائدہ ہونا چاہیے اس سے, چاہے میں کچھ بھی کرتا پھروں, میرے گناہ جو ہیں, مطلب یہ تو خیر وہ ایک نیک آدمی سوچتا ہے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے. ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ جی گناہ ونا جو بھی ہے میں تو کر رہا ہوں میری مرضی, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ملنی چاہیے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہے. کہتا ہے کہ بہت بڑے اگر آپ گرڈ اسٹیشن کے پاس کے سامنے, تھاؤزنڈ آف واٹس کے گرڈ اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اب آپ جو ہے وہ اس کی الیکٹریسٹی سے بچ تو نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی میگنیٹیوڈ اتنا زیادہ ہے, اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے, اب آپ اس سے بچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دنیا کے تمام گرڈ اسٹیشن سے زیادہ ہے, اتنی زیادہ اس کے اندر پاور ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو کہ اس رحمت کے راستے کو بھی کاٹ دیتی ہے, ایک بندہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر, انا عند کل اللہ عند ظن عبدی بی, انا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو بدگمانی اللہ کے ساتھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کی رحمت تک کو کاٹ دیتی ہے. اتنی بڑی وسیع چیز, ہر چیز پر حاوی چیز, اس سے بھی ایک بندہ محروم رہ جاتا ہے صرف ایک ذہنی تخیل کی وجہ سے. صرف ایک ذہنی تخیل کی وجہ. بدگمانی کیا ہے؟ کوئی اس نے ایکشن تو نہیں کرنا, کوئی عمل تو نہیں کرنا, ورزش تو نہیں کرنی, قربانیاں تو نہیں دینی, ایک ذہن کا خیال ہے بس, ایک ذہن کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے. اس کی بیسس پر وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بھی محروم رہ جاتا ہے. تو پھر جن کے چھوٹے چھوٹے فائدے ہوتے ہیں, باقی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہرحال کم ہی ہے نا, تو اگر ان کے ساتھ ہم بدگمانی رکھیں گے یا بے ادبی کریں گے تو وہ بھی پھر ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال کہ بھائی کیسے فائدہ نہیں پہنچے گا, میں چاہے کچھ بھی کرتی پھروں, میں چاہے کچھ بھی کرتا پھروں, مجھے تو پھر بھی فائدہ ملنا چاہیے, نہیں. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک جو ہے وہ نظام ہوتا ہے, ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا کچھ شرائط لگی ہوئی ہوتی ہیں. ان شرائط کو ہم پورا کرتے ہیں تب فائدہ ہوتا ہے. جبھی آپ نے اکثر شیخ مولانا ذوالفقار صاحب کی تقریروں میں اکثر سنا ہوگا کہ حضرت فرماتے ہیں جب کہ آپ یہ سبق کریں گے مراقبے کا تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا, یہ سبق کریں گے تو غصے میں فائدہ ہوگا, یہ سبق کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ شہوت میں فائدہ ہوگا, اور یہ والا سبق کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی میت نصیب ہوگی. لیکن اکثر جو ہے وہ حضرت اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ایڈ کر دیتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے آداب کا لحاظ کر کے اگر آپ یہ سبق کریں گے تب آپ کو یہ فائدہ ہوگا. یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ خالی سبق کرتے رہے فائدہ ہوتا رہے, سبق کرتے رہے فائدہ ہوتا رہے, ہو جانا چاہیے. لیکن نہیں, آداب کا خیال رکھنا پڑتا ہے, شرائط کا خیال رکھنا پڑتا ہے. شرائط کے ساتھ سبق کریں گے تب فائدہ ہوگا, آداب کا لحاظ رکھیں گے تب فائدہ ہوگا. تو ہمیں اپنے اوپر یہ کرٹیکل نگاہ ڈالنی ضروری ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. نہیں بڑھنا چاہتے تو بھائی کوئی بات نہیں, آئیں جائیں, اچھا ہے, کہیں اور جانے سے بہتر ہے کہ بھئی کسی محفل ذکر میں چلے جائیں, کسی بیان میں چلے جائیں, کسی اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات سن لیں. اچھا ہے کہیں سنیما ہال تو نہیں جا رہے, لیکن آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے بڑھنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں, آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. یہ بس سسٹم ہے, اگر نہیں رکھیں گے آگے نہیں بڑھیں گے. اگر اس کے باوجود اللہ آپ کو بڑھا دے تو پھر انوں کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی نا, جنہوں نے ان سب چیزوں کا خیال رکھا, وہ بھی آپ کے جیسے انسان تھے, آپ کے جیسے ماحول میں رہ رہے تھے, آپ کے جیسے ان کے بھی بیوی بچے تھے, آپ کے جیسے ان کی بھی جاب تھی, آپ کے جیسے سب کچھ تھا, تو آپ کو بھی آگے بڑھا دیا, ان کو بھی آگے بڑھا دیا, تو پھر ان کے ساتھ جاتی ہو گئی. نا انصافی اسی کو تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے کے باوجود کسی کو آگے بڑھا دو. تو ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ کوئی شیخ کے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں, شیخ ہر چیز سے واقف نہیں ہوتا. شیخ کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا, شیخ کو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں تو پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی, دیوار کے سامنے نظر آتی ہے تو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتی. آواز کوئی ہلکی بات کرنا شروع ہو جائے تو شیخ کے کان میں آواز نہیں پڑے گی. شیخ ایک بہرحال انسان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ بصیرت دے دی ہوتی ہے, کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ دے دیا ہے, بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں, کچھ علم حاصل کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام لمیٹیشن سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام لوازمات کا خیال رکھ کر کے ذکر و سلوک کی محنت کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے, سر کو جھکا کے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. ایک نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور کر رہی ہے, اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة, انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما, نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. ہمارے انگ انگ, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. ہمارے روئیں روئیں میں اپنی محبت کو پیدا فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ, صحیح معنوں میں اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ, محبت کی چاشنی عطا فرما. اے اللہ, محبت کرنا ہمیں نہیں آتا, اے اللہ آپ کو آتا ہے. اے اللہ آپ سکھلا دیجئے, اے اللہ آپ سکھلا دیجئے, اے اللہ آپ سکھلا دیجئے, اے اللہ آداب محبت سکھلا دیجئے, اے اللہ آداب محبت سکھلا دیجئے. اے اللہ, اے اللہ,
ہم اس دور کے اندر پلے بڑے ہیں جہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ نفسانیت کا شکار ہے، ہر چیز جو ہے وہ مادیت کا شکار ہے. اے اللہ ہم دین کو بھی مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اے اللہ ہم کسی کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے بھی نہیں، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر ہماری منفیات پوشیدہ ہوتی ہے. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دیجئے. اے اللہ فقط آپ کی رضا کی خاطر نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ قبول فرما لیجئے. اے اللہ جو کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ رد نہ فرمائیے. اے اللہ دھکے نہ دے دیجئے. اے اللہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ بہت کمزور ہیں، اے اللہ مدد والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کے خلاف مدد فرما دیجئے. اے اللہ نفس کے دھوکوں سے بچا لیجئے. اے اللہ شیطان کے وساوس سے، بہکاووں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس بدبخت نے تو بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والوں کو لے ڈوبا. اے اللہ ہمارے پاس تو پلے میں کچھ ہے بھی نہیں، اے اللہ کوئی عمل ہی نہیں. اے اللہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کریں، اے اللہ ان کو بھی ریاکاری کی وجہ سے برباد کر بیٹھے. اے اللہ ان کو بھی جو ہے وہ اپنی بے وقوفی سے اے اللہ ہم نے ضائع کر دیا. اے اللہ ہم خالی دامن آپ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ، اے اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ آپ تو بے قصوں کے دستگیر ہیں. اے اللہ آپ تو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینے والے ہیں. اے اللہ آپ تو خالی جھولیوں کو بھر دینے والے ہیں. اے اللہ، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے. اے اللہ، اے اللہ ہمارے لیے اے اللہ سکون والا معاملہ فرما دیجئے، اطمینان والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ دلی سکون، دلی اطمینان عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما دیجئے، ان کو دور فرما دیجئے. اے اللہ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر وقت اپنا استحضار نصیب فرما دیجئے، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما دیجئے. اے اللہ لیٹے بیٹھے اٹھے ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے موم فرما دیجئے، نرم فرما دیجئے. اے اللہ، اے اللہ اپنے ذاکرین شاکرین بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ نعمتوں کا بہت شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ نعمتوں کی قدر تانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کا ہم سے زائل نہ فرمائیے. اے اللہ ہم نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہی بس آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کو یاد کرنے کی کچھ کوشش کر لیتے ہیں. اے اللہ اگر یہ نعمتیں ہم سے دور ہو گئیں تو اے اللہ ہم سے عبادتیں بھی نہیں ہو سکیں گی، آپ کی بندگی بھی نہیں ہو سکے. اے اللہ یہ ہمارا حال ہے. اے اللہ کبھی بھی اپنی نعمتوں کو دور نہ فرمائیے. اے اللہ جو آپ نے ہمیں گھر کی نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو آپ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو آپ نے رزق کی نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ جو آپ نے وقت کی نعمت عطا فرمائی، اے اللہ اس وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے پہلے کہ اے اللہ ہم سے وقت کو چھین لیا جائے، اے اللہ اس سے پہلے کہ ہم سے وقت کی اس نعمت کو چھین لیا جائے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے وقت کو اپنے ذکر میں اپنے اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ محروم نہ فرما، اے اللہ محروم نہ فرما. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اے اللہ آپ تو ہر چیز سے غنی ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. اے اللہ ہمیں آپ کے دین کی ضرورت ہے. اے اللہ اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اے اللہ ہمیں آپ کے دین کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں. اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ آپ بادشاہ ہیں. اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے آپ کی ہر نعمت کا سوال کر رہے ہیں. اے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تو اب اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو لوٹانا دیجیے. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو لوٹانا دیجیے. اے اللہ بھر دیجئے. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ نیک کی صحبت عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیک صحبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے علم کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ دین کے علم کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. دین کی سمجھ کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر بار کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ، اے اللہ بحیثیت قوم ہم سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ جتنی بھی پریشانیاں مصیبتیں آئی ہیں، اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بحیثیت قوم بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ انفرادی طور پر بھی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ، اے اللہ
اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں بسا دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت کو نکال دیجئے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو, ذکر اذکار کو, تمام اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اور اللہ اس کے اندر ہمیں دوام عطا فرما دیجئے, مستقل مزاجی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ایک اضطراب والی کیفیت عطا فرما دیجئے جو کبھی آپ سے واصل ہونے تک اے اللہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہ دے. اے اللہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہ دے. اے اللہ ہمیں مستقل محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مستقل محنت کرنے کے لیے قبول فرما دیجئے. محنت کر کر کے تھکنے کے لیے اور تھک تھک کر محنت کرنے کے لیے اپنی راہ میں اے اللہ ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا کے کاموں کو بنا دیجئے, سنوار دیجئے. اے اللہ ہماری تمام بگڑے ہوئی باتوں کو اے اللہ سنوار دیجئے. اے اللہ تمام اٹکے ہوئے کاموں کو اے اللہ پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے برکتی ہمارے زندگیوں میں ہے, اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے, ہمارے وقت کی ناقدری کی وجہ سے ہے. اے اللہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں ہم نے ناراض کیا ہوا ہے. اے اللہ اس بے برکتی کو دور فرما دیجئے. جو بھی اس کے اسباب بنتے ہیں اللہ ان اسباب کو ہماری زندگیوں سے نکال دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے نیک شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی احباب آئے ان کے آنے کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں اللہ ان کے سننے کو اور ان کو اس دعا کے اندر شامل فرما لیجئے. اے اللہ نیکوں کی دعا میں اے اللہ ہم سب کو شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے بہترین اجر ہمارے مشائخ اور اساتذہ کرام کو پہنچا دیجئے. اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم فرما دیجئے. اے اللہ ان کے کاموں کے اندر خوب برکتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو صحت و شفا تندرستی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی قرض مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بھی جو ہے وہ دنیا کی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, اے اللہ صحت کی پریشانی ہو یا کسی قسم کی بھی پریشانی ہو اس کو ان سے دور فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے غموں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس کے بدلے اے اللہ ہم آپ سے آپ کے دین کا غم مانگ رہے ہیں. اے اللہ آپ کے دین کا غم مانگ رہے ہیں, ہمیں اپنے دین کے غم کے لیے قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں لیٹے بیٹھے اٹھتے ہر وقت آپ کے دین کی فکر ہو. اے اللہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اپنے ہمارے جو گھر بار ہے, ہمارے جو متعلقین ہیں, اے اللہ ان کے کسی نہ کسی طریقے سے کام آ جانے کی فکر, اے اللہ اس کو ہمارے ذہنوں کے اوپر غالب فرما دیجئے. اے اللہ بہترین اخلاق عطا فرما دیجئے, خوش اخلاقی والی زندگی کے لیے ہمیں قبول فرما دیجئے. اے اللہ بد اخلاقی اور جھگڑالو قسم کی صفت اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ دلوں کو اپنے ذکر سے نرم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے, نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.